أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة يوسف آيات نمبر 5 سے آيات نمبر 14 5-14. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. اس قال یوسف لابی ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابتے بابا جان، انی رأیت احد عشر کوکباً، کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتهم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. لفظ سجدہ جو یہاں پر استعمال کیا گیا، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعضائے سجدہ، مثلا پیشانی، ہتھیلیاں وغیرہ، وہ زمین پر ایک خاص انداز سے ٹکاتا ہے. مگر سجدے کا جو لغوی معنی ہے، اس میں ہر طرح سے جھکنا شامل ہے. تو یہاں پر ایک مطلب یہی کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ سورج، چاند اور ستارے جو ہے ان کے اس طرح کے اعضائے سجدہ تو نہیں ہے، مگر کسی انداز کی تعظیم تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے احساس کی اور اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا. اب جب جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو فوراً انٹرپریٹ کیا، نبی خدا تھے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے جو باقی 11 بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکیں گے، یعنی غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوگا. وہ 11 ستارے ہو گئے اور خود ایک طرح کا معاملہ اس طرح کا خود ان کے والدین کے ساتھ بھی ہوگا، اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی ریکگنائز کریں گے اس منصب کو کہ جو یوسف علیہ السلام کو عطا ہونے والا ہے، اور ان کی والدہ بھی. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ والدین کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا، انہوں نے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا تھا، مگر جو اصل ایشو تھا وہ ان کے بھائیوں کا تھا. اس لیے کہ بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ جو باقی بھائی ہیں وہ سب کے سب دوسری ماؤں سے تھے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہ ہوتا اگر ان میں اعلیٰ ذرتی ہوتی اور حسادت، حسد، جیلسی ان کے اندر نہ ہوتی. دوسرا یہ کہ وہ دین حضرت یعقوب علیہ السلام کو پوری طرح سے قبول بھی کر رہے ہوتے. ان کے جو آگے الفاظ استعمال ہوں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے بھی بظاہر پوری طریقے سے مطمئن نہیں تھے، ورنہ ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کا جو لفظ انہوں نے آگے استعمال کیا ہے وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہ ہوتا. بہرحال یہ حسد کی ایک داستان ہے کہ جس کے نتیجے میں بہرحال یوسف علیہ السلام کو بہت سے مسائل، پریشانیوں اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر پروردگار عالم نے اس امتحان میں کامیابی پر یوسف علیہ السلام کو مصر کی شاہی تک پہنچا دیا. تو اب جناب یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیا کا علی اخوتک، کہ اپنا یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، کوئی سازش نہ کریں. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان یقیناً انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی شیطان یہ موقع ڈھونڈے گا، شیطان اس طرح سے پلان کرے گا کہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور یہ کہہ کر کہ کوئی یوسف جو ہے وہ تم سے بالاتر اور فوقیت حاصل کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ حسد کریں، اور حسد کے نتیجے میں وہ تمہارے خلاف سازش کریں اور تمہیں نقصان پہنچائے. اب جناب یعقوب علیہ السلام یہ اس وارننگ کے ساتھ اور اس خطرے کے احساس اور اس کے بیان کے بعد اس کو مزید کھولتے ہیں، یہ جو خواب دیکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے، تو فرماتے ہیں وہ کذالک، کہ اسی طرح سے، یعنی کس طرح سے، جس طرح سے تمہیں خواب میں دکھایا گیا ہے، تو ہوگا کیا، یجتبیک ربک، تمہارا رب جو ہے تمہیں امتیاز عطا کرے گا، تمہیں مجتبی بنائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تعبیر خواب کا علم عطا کرے گا، یعنی خواب دیکھنا اور خواب کے دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر بتانا کہ وہ جو اشارے موجود تھے ان کا مطلب کیا. جیسا مثلا یہاں پر ابھی ستاروں کا ذکر تھا، سورج کا ذکر تھا، چاند کا ذکر تھا، مگر یہ ستارے ان سے مراد کیا ہے، سورج ان سے مراد کیا ہے، چاند اس سے مراد کیا ہے، وہ جو اس کی تعبیر ہے، جو اس کی تعویل ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، جو اینڈ رزلٹ ہے، وہ اس کے سمجھنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو اس سے سمجھایا گیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ، تمہیں تعلیم کرے گا، مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے گا. وَعَلَى آلِ یَعْقُوبَ، اور آلِ یَعْقُوبَ پر بھی اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. کما اتمہا علی ابوئی کا, جیسے کہ تمہارے باپ دادا پر تمہارے آبا و اجداد میں سے بھی دو ابراہیم اور اسحاق پر اس نے اس نعمت کو پورا کیا تھا. ان ربک علیم حکیم, یقیناً تمہارا پروردگار جاننے والا ہے, بڑا ٹھیک کام کرنے والا ہے. یہ جو اتمام نعمت ہے اس سے مراد بظاہر یہ ہوگی کہ جو نعمت کا کنٹینیویشن یعنی اس کی کنسسٹنسی کہ وہ نبوت جو اب تین پشتوں سے جاری ہے تو وہ آگے بڑھے گی, یعنی ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام, تو یہ تین پشتیں تو ہو گئی, اب اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یعنی پہلے بھی نعمت کو خدا نے روک نہیں دیا تھا, آل یعقوب تک اس کو لے آیا تھا, یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا, اب وہی کا ابراہیم علیہ السلام تک اس نے لے کر آیا, اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھی, بات یعقوب علیہ السلام تک آئی, اور اب یہ بات تمہارے ذریعے سے مزید آگے بڑھے گی. ان ربک علیم حکیم, یقیناً تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, بلا شبہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ مشرقین مکہ میں سے کسی نے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کی تحریک پر ان کے مشورے سے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ابراہیم کو وطن تو شام ہے, اس کی اولاد بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ گئی؟ تو یہاں پر پروردگار عالم نے گویا اس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر آیات ہیں, نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی وہ خود غور کریں کہ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسے جواب دے رہے ہیں تو ان کا سورس کیا ہے؟ تم ان کو پھنسانا ہی چاہ رہے تھے نا, ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے کہ کہاں سے جواب دیں گے. تو اب یہ جو علمی جوابات آ رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے تو کوئی سورس تو ہے نہیں, تو پھر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس وہی کی روشنی میں ان کے جوابات دے رہے ہیں جو ان کی نبوت کا بہت اہم ثبوت بن جاتا ہے. اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا, جب انہوں نے کہا, برادران نے یوسف نے کہا, کیا کہا انہوں نے کہ یوسف اور ان کا بھائی یعنی وہی بنیامین جو ایک ماں سے تھے یوسف علیہ السلام اور وہ, کہ یہ اور ان کا بھائی احب الی ابینا منا, وہ ہمارے بابا جان کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے, وہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ان سے محبت کرتے ہیں, ونحنو اسبا, جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت بھی ہیں, یعنی ہماری طاقت زیادہ ہے, ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, یقیناً ہمارے بابا جان جو ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں کا جو مسئلہ تھا وہ خود اعتقادی اعتبار سے بھی بہت زیادہ شیکی تھا, بہت ڈسٹرب تھا, ورنہ یہ جملے نبی خدا کے لیے وہ استعمال نہ کرتے. ایک والد کا احترام, لیکن والد کا احترام کے ساتھ ساتھ نبی خدا کا جو احترام ضروری تھا اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا. ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری والد کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے کہ ان کے اندر حسد نہ آنے پائے. یعقوب علیہ السلام نے تو یقیناً اسی طرح کا رویہ رکھا ہوگا, مگر یوسف علیہ السلام کے اپنے فطری خواص, ان کی صلاحیتیں, ان کا صاحب رشد و کمال ہونا, وہ اس بات کا یقیناً باعث بنے گا کہ جو صاحب کمال ہے اس کے اس کمال کی تعریف کی جائے. لیکن اس یہ بھی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ کس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے, کس وجہ سے ان کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے, مگر یہ تزکیہ نفس کی منزل ان کے اندر نہیں تھی. تو اب انہوں نے جو سازش کی وہی کی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم, کہ یوسف کو قتل کر دو یا ڈال دو ایک ایسی جگہ پر کہ وہ جلا وطن ہو جائے, سرزمین پر لے جا کر ڈال دو اور تمہارے بابا جان کی توجہات تمہارے لیے مخصوص ہو جائیں. وتکون من بعده قوما صالحین, اور اس کے بعد تم اچھے لوگ بن جانا, نیک لوگ بن جانا, صالحین میں شامل ہو جانا. یہ جو توبہ کا بڑا ہی ایک عامیانہ سا تصور ہے کہ جس میں ایک انسان جان بوجھ کر گناہ بھی کرے اور پھر سمجھے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا, اور جبکہ معاملہ حق اللہ سے آگے حق الناس کا ہو جس کے بارے میں خدا اور زیادہ سینسیٹیو ہے. تو کسی بھی اعتبار سے گناہ کو اس انداز سے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, اور گناہ کو اس انداز سے نہیں کمٹ کیا جا سکتا, ارتکاب نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ معاملہ تو بہت ہی خراب ہو گیا کہ جہاں پر کسی کو قتل کرنے کی بات ہو اور وہ بھائی بھی ہو اور پھر اس کے حوالے سے نبوت کے اعلانات بھی ہوں. قال قائل منہم, تو ان میں سے ایک نے کہا, یہ بڑا بھائی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کی طرف ہمدردی کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ لا منہم لا تقتلوا یوسفا, کہ یوسف کو قتل مت کرو, وہ القوہ فی غیابۃ الجب, اور اندھیرے کنویں میں انہیں ڈال دو. یعنی اگر تم اپنے بابا جان کی جو توجہات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یلتقط ہو بعض سیارہ, کہ کوئی اگر قافلہ مسافروں کا وہاں سے گزرے گا تو وہ ان کو وہاں سے اٹھا لے گا, یعنی کم سے کم اس کی جان بچ جائے گی. ان کنتم فاعلین, اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو. قالو, اب اس کے بعد ظاہر قرآن مجید جس طرح سے منظر کشی کرتا ہے کہ وہ لوگ آئے اپنے والد کے سامنے. قالو, اور انہوں نے کہا, یا ابانا, بابا جان کیا وجہ ہے, ماں لکا, لا تأمننا علی یوسف, آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں, یعنی بھائی ہمارا, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدن, ہمارے ساتھ اسے بھیجیے کل. یرتع ویلعب, کہ وہ باغوں میں آئے, بہراندوز ہو, مزے کرے, تھوڑا کھیلے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی یوسف کو ذرا سا بھی کوئی نقصان گزن نہ پہنچے. قال, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا, انی لیحزنونی, کہ مجھے اس بات کا غم ہے, اس بات کا ڈر لگتا ہے. انت ذهبوا به, کہ تم اسے لے کر تو جاؤ. واخاف ان یاکلہ الذئب, اور اسے جو بھیڑیا ہے وہ کھا جائے. وانتم عنہ غافلون, اور تم اس سے غفلت کرو. اب یہ اس معاشرے کے اندر, ایک تو خود یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حص, اور پھر اس معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت, اور پھر دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام چاہ رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ان کے لیے بہانے جو ہیں ان کو سدرا اس کے لیے قائم کی جائے, کہ اس کو رکاوٹ پیدا کی جائے کہ بعد میں کہیں ایسا کوئی بہانہ یہ لوگ پیش نہ کریں, جو بھی ریزن رہا ہو. مگر یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑی آ کر میرے یوسف کو نقصان پہنچائے اور تم غفلت میں پڑے رہو. قالو, تو ان لوگوں نے کہا, لئن اکلہ الذئب, کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے, وہ نہ اسبا, جبکہ ہم اتنی بڑی جماعت بھی ہیں, اتنے لوگ ہیں, انا اذن لخاسرون, پھر تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ جملہ جو ان لوگوں نے کہا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے, مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. یہ داستان آگے بڑھے گی مگر اگلے صفحے پر ان شاء اللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے, قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ یوسف, آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22, 15-22. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی, اور یقین دلایا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر جتنے بھی اپنے ریزرویشنز اور تحفظات پیش کیے, اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر ہم اس کا خیال نہ رکھ سکے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اب جب اس کے بعد یہ لوگ لے کر چلے ہیں, تو قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ چیزوں کو بریفلی بیان کیا کرتا ہے, تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ لما ذهبوا به, تو جب وہ انہیں لے کر چلے, وہ اجمعوا, اور اس بات پر متفق ہو گئے, ان یجعلوہ فی غیابت الجب, کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں. اب یہاں پر ان کا جو کنسنسس ہے, اس کو آپ اجماع کہیں, اتفاق کہیں, جو بھی نام دیں, مگر یہ یعقوب علیہ السلام کی نثر سری کے مقابلے پر ہے. اس کی کیا حیثیت ہے, وہ سارے صاحبان فہم پہ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکاری, ایک دھوکہ بازی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی نصیحتوں کو, ان کی گائیڈ لائنس کو نظر انداز کر کے جو کیا جانے والا بظاہر اجماع ہوگا یا اتفاق ہوگا, اس کی کوئی حیثیت بنتی ہی نہیں ہے, اور اس کو کبھی بھی جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا, وہ جو لیجیٹیمیسی یا اس کو جواز فراہم نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنے یہ کاریہ بد انجام دیا, اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, اور ہم نے وحی بھیجی, کس کو, یوسف علیہ السلام کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ اس کارگزاری کو, یعنی یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, اسے تم انہیں بتلاؤ گے, یعنی ایک دن آئے گا, اس کا انتظار کرنا ہوگا, مگر اس دن تم انہیں بتلاؤ گے یہ ساری کارگزاری جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں, یہ منفی چیزیں, یہ تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے یہ ساری چیزیں کی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جبکہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ہم اسی سورے میں آگے جا کر یہ پڑھیں گے کہ وہ وقت آیا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام مصر کی مسند حاکمیت پر تشریف فرما تھے، اور پھر جب یہ برادران یوسف اس عالم میں پہنچے کہ انتہائی پریشان بھی تھے، مخلوق الحال بھی تھے، تو ان تمام تر واقعات پر جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو بیان کیا، اور وہ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہی ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہیں. مگر اس وقت تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ انہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو اطمینان دلایا. وجاؤ اباہم عشاء یقوم، اور وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے آئے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ گریا جو یہ اس کو کر رہے تھے وہ ناپسندیدہ گریا ہے. یہ ایک ایسا بناوٹی مصنوعی کاسمیٹک گریا ہے کہ جس کا حق اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے اس وقت مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کیا کہا؟ قالو یا ابانا، کہ اے بابا جان، ان ذہبنا نستبق وترکنا یوسف اندا متائنا، کہ بابا جان ہم لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو لک آفٹر کرے. وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ظاہر ہے کہ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز سے ڈرایا تھا ان احمقوں نے اسی چیز کو بہانے کے طور پر پیش کر دیا، تو ان کا کیس ویسے ہی کمزور ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اور جو برا کام کیا وہ یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی تھی، اور اس قمیض کے اوپر انہوں نے جھوٹا خون یعنی لال نشانات لگا دیے، اس بات کے ثبوت کے لیے کہ جب بھیڑیا کھا رہا تھا تو یوسف کا خون بہ رہا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم، پہلے تو انہوں نے یہ کیا جب جاؤ علی قمیض سے ہی بدم کذب جھوٹا خون لگایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر یہ کہا قالا بل سولت لکم انفسکم امرن، یہ تمہارے دل میں ایک بات ہے جس کو گڑھ لیا ہے، یعنی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے خود بنائی ہوئی جس کا حق اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس موقع پر تفسیر کے اندر جو جملے آئے ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی سازش کو پوری طرح سے پہچان لیا، اور ایک جملہ بھی کہا کہ یہ عجیب بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو پھاڑ دیا، یوسف کو تو کھا لیا، لیکن اس کی قمیض کے اوپر خراش تک نہیں آئی. تو وہ جب احمق ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ بھی قمیض کو ویسے ہی لے کر آ گئے تھے اور ان کو یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ قمیض خود ان کے خلاف ثبوت بن جائے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صبر جمیل، تو بہرحال میرا طریقہ یہ ہے کہ میں صبر جمیل کروں گا، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں صبر کرتا رہوں گا، وہی اچھا طریقہ ہے. یہاں ہم اس بات کی طرف بھی توجہ کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے عمل کو صبر سے تعبیر کیا بلکہ صبر جمیل سے تعبیر کیا، مگر ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گریہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، جو خود آگے اسی سورے کے اندر بات آئے گی. یہیں سے ہمارے سامنے وہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ قرآن کی نظر میں گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ صبر جمیل کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان گریہ کرتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے کہ جس سے مدد حاصل کی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بیان کرتے ہو. یعقوب علیہ السلام نے بہت واضح کر دیا کہ تمہاری سازش میری نظر میں بے نقاب ہو چکی ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، تم بات کہہ رہے ہو غلط بات ہے، اور تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو. اب یہ باتیں یہاں پر ہوئی، اور پھر دوسرا منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں جہاں جناب یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں تھے وہاں کیا ہوا. وجاءت سیارتن، وہاں ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم فادلا تلوہ، تو انہوں نے وہاں پر کنویں کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ وہ وہاں سے پانی نکال کر لے کر آئے. اس نے ڈول ڈالا، اور جب ڈول ڈالا تاکہ پانی اس سے کھینچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ اوپر آتے چلے گئے. اس نے وزن کا احساس کیا، غور سے دیکھا تو نظر آیا کہ یہ تو ایک جوان ہے. اس زمانے میں بردہ فروشی، غلاموں کی خرید و فروخت ایک کامن بزنس تھا، تو اس نے فوراً ہی اس کے اوپر تطبیق کی اور یہ کہا کہ یہ تو ایک غلام ہے. غلام عربی کے اندر تو جوان کو کہتے ہیں، مگر وہ جو اس موقع پر اس کا پرپس تھا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی کموڈیٹی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بیچ کر اپنے لیے نفع حاصل کریں. قال یا بشرا، اس نے کہا کہ خوش مبارک ہو حاضر غلام، یہ تو ایک جوان ہے. وہ اسروہ بضاعتن، اور ان لوگوں نے پوشیدہ رکھا اسے ایک سرمایہ قرار دے کر، ایک ایسٹ اس کو سمجھا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ عمل کر رہے تھے. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے اسے فروخت کر دیا بہت ہی معمولی قیمت پر، چند گنتی کے چاندی والے سکوں کی قیمت پر. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِرِينَ، اور وہ ان کی ناقدری کرنے والے تھے. یہ خود اپنی جگہ پر ایک عجیب سے سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اسے سرمایہ سمجھ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد اس کو اتنی کم قیمت پر بیچنے کا مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ درمیان میں جو چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے، تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے کہ برادران یوسف پیچھے سے پہنچ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یوسف کا معاملہ کیا بنا، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ قافلے والے جو ہیں اس کو نکال چکے ہیں تو انہوں نے فوراً جا کر ملکیت کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ ہماری ملکیت ہے، اور یوسف کو ڈرایا کہ اگر تم نے ہماری باتوں کو بیان کیا جو حقیقت ہے ایکسپوز کیا تو ہم تمہیں یہیں پر قتل کر دیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قتل مت کرو، مگر اس کے علاوہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. تو وہاں پر انہوں نے ان قافلے والوں سے یہ کہا کہ تم اگر اس کو لے جانا چاہتے ہو تو ہمیں قیمت دینی پڑے گی، اور بہت ہی کم قیمت کے اوپر وہ لوگ راضی ہو گئے. اس لیے کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ مگر ان کی جان چھوٹے اور یوسف علیہ السلام ان کی نظروں سے اجل ہو جائیں. اب جب یہ لوگ قافلے والے جو ان کو ایک سرمایہ سمجھ رہے تھے انہوں نے خرید لیا، چند درہم دینا ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے دے دیا، اور اب پھر مصر لے جا کر انہوں نے وہاں پر اسے منڈی میں بازار میں فروخت کر دیا جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. وہاں پر جو ان کا خریدار بنا وہ بنا عزیز مصر، جو مصر کی ایک بڑی ہوسٹ کے اوپر تھا، بادشاہ کا انتہائی مقرب تھا اور بڑے اس کے پاورز تھے، اس نے اسے خرید لیا. وہ بات اب آگے بیان ہو رہی ہے. وقال الذي اشتراه من مصر، جس نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے کہا لئن رہتے ہی اپنی بیوی سے اکرمی مسواہ، کہ اس کا خیال رکھو اور اسے اہتمام سے رکھو، عزت کے ساتھ رکھو. اسا این فانا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیں، اپنا فرزند بنا لیں. تو اس موقع پر جو عزیز مصر ہے اس کے گھر تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رسائی ہو گئی. ابھی ان کی حیثیت غلام والی ہی ہے، مگر اس غلام کی حیثیت کے باوجود اب قرآن مجید کا تبصرہ یہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو اقتدار ملنے کا سامان کیا. فی الارض، زمین پر، ظاہر کہ یہاں پر زمین سے مراد ہے مصر کی سرزمین، کہ وہاں پر ہم نے ان کے لیے اہتمام کر دیا. اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اقتدار ملنا ہے اس میں بھی بہت سال باقی ہیں، مگر پروردگار عالم نے اسی اتھارٹیٹیو انداز میں اسے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے انتظام کر دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں. یعنی اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تمام تر چیزوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے، یعنی جو فیصلہ کرنا چاہے اسے پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. پھر اس کے بعد جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پورے طور پر جوان ہو گئے، یعنی اب وہ جو بچپن کا جو زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا، وہ جوانی سے تبدیل ہو گیا. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نیک اعمال اشخاص کو صلا دیتے ہیں. تو یہاں پر حکمن علمن، بے شک یوسف علیہ السلام کا انتخاب تو بہت پہلے سے تھا، پروردگار عالم کے علم میں تھا، مگر اسی طریقے سے اسباب ظاہری کے ماتحت وہ چیزیں روپذیر ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں اور لوگوں کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں. اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں بالآخر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کی حاکمیت کو حاصل کریں گے، پروردگار کا جو منصوبہ ہے وہاں پر وہ اسے پورا کریں گے. مگر جو پیچھے برادران یوسف نے کیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے. وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. دوسری طرف جناب یعقوب علیہ السلام کا امتحان مسلسل جاری ہے. یوسف علیہ السلام بھی مصر آ گئے ہیں، منصوبہ پروردگار ہے جس کو وہ پورا کریں گے، مگر ایک امتحان ان کا چل رہا ہے، باپ کی فرقت ہے، جدائی ہے، ان تمام تر چیزوں کو وہ برداشت کرنے سہ رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں خدائی منصوبوں کی کتنی ڈائمنشن ہوتی ہے. ایک ہی واقعے کے اندر کچھ افراد ناکام ہو رہے ہیں، مگر ان کی ناکامی کے ساتھ کچھ افراد کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس کامیابی کے ساتھ بھی امتحان ہے جو مسلسل جاری اور ساری ہے. یہ وہ منصوبہ قدرت، منصوبہ پروردگار ہے کہ جو اگر یہاں پر سمجھ لیا جائے تو اپنی اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس کی تکلیف مشکل نہیں رہے گی. بہت سے حالات واقعات ناپسندیدہ ہوتے ہیں، مگر کام یہی ہے کہ چیزیں ہمیں ناپسند لگ رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا کچھ موجود ہوتا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 گزشتہ صفحے پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بالآخر یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور وہاں پر عزیز مصر نے اپنی زوجہ سے ان کے لیے خاص اکرام کی سفارش کی اور یہاں تک کہا کہ ہم اسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں, ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر کم تھی اور ظاہر ہے کہ یہ ویسے بھی سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے, تفاصیل سے سمجھ میں آتا ہے. مگر ہوا کیا, وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے, پروردگار عالم نے اسے اپنے خاص لطف سے بھی تعبیر کیا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اور اسی طرح سے ہم جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو صلہ دیتے ہیں. مگر کیا اس کے بعد پھر امتحان ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانات دو طرفہ ہیں, کوئی ہے کہ جو امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے اور کوئی ہے جو امتحان میں ناکام ہو رہا ہے. اب جو امتحان کی صورت بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں جناب یوسف علیہ السلام پروان چڑھے ہیں, جہاں پر انہوں نے اپنے روز و شب گزارے ہیں اور وہاں بچپن ہی سے وہ رہے ہیں, وہاں پر جو خاتون ہے عزیز مصر کی جو زوجہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو جاتی ہے, ان کے حسن پر وہ عاشق ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی شہوانی جو خواہشات ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بھی ٹریک کرے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو اس حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے. ورابدت ہو اللتی ہوا فی بیتہا, اور ان پر ڈول ڈالنے لگی وہ جس کے گھر میں وہ تھے ان نفسہ ہی. وغلقت الابواب, اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا. وقالت ہیت لک, اور کہا کہ بس آؤ. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ کتنی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ یہ پیشکش اور دعوت کی گئی تھی. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پورے مقدمات ہوں گے, یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے. مگر بہرحال اس کا کلائمیکس یہاں پر آتا ہے کہ اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی. قال, حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ ہے, اللہ کی پناہ. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی اس کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا اس کام سے بیزار تھے, اور نبی کی شان بھی یہی ہے بلکہ ایک بندے مومن کی شان بھی یہی ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا محمد اللہ ہے, اللہ کی پناہ, انہو ربی احسن مثوایا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھا کہ وہ جس کے گھر میں وہ تھے یعنی جس کی یہ زوجہ تھی عزیز مصر کا, اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا ہے, وہ میرے مالک ہیں جنہوں نے اچھی طرح مجھے اپنے مکان میں رکھا. احسن مثوایا, یہاں پر بہت ہی اچھا استدلال کیا ہے حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب آل اللہ مقامہ نے. انہوں نے فرمایا کہ یہ شاہد ہے یعنی گواہ ہے اس بات کا کہ اصل حقیقت سے قطع نظر, اصل حقیقت تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام تو نہ تھے, ان کو تو فورسفلی وہاں پر بیچا گیا تھا, اور جس کی بنیاد ہی کے اندر وہ فساد موجود ہو, غلطی موجود ہو, اس کی بنیاد پر کون سا اثر مرتب ہونا چاہیے. مگر اسباب ظاہری کے تحت جو اس وقت پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مملوک کی حیثیت رکھتے تھے, غلام کی حیثیت رکھتے تھے, اور ان کو عزیز مصر نے خریدا ہوا تھا. تو یہاں پر انہوں نے اسی حوالے کو پیش کیا کہ انہو ربی, ربی رب کا لفظ ویسے تو پالنے والے کے لیے آتا ہے مگر علل اطلاق اگر استعمال ہو یعنی بغیر کسی اضافت کے کہ یہ کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد صرف پروردگار عالم ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو اضافت میں لے جایا جائے تو پھر اس کے بعد رب العبل, رب البیت اس طرح سے, تو پھر اس کا اطلاق انسانوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. انہو ربی, وہ میرا مالک ہے, احسن مثوایا, جس نے مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا. انہو لا یفلح الظالمون, اور وہ یقیناً پروردگار جو ظالم ہو وہ بہتری نہیں پا سکتے. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے پروردگار عالم کی پناہ کا بھی حوالہ دیا, جو ظاہری طور پر عزیز مصر کا حسن سلوک تھا اس کا بھی حوالہ دیا, اور پھر اس کے بعد واضح طور پر کہا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو یہ ظالم بن جاؤں گا, اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ بہتری نہیں پاتے. اب اس کے بعد جملہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور اس نے یعنی اس خاتون نے تو قصد کیا ان کی طرف, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور وہ بھی قصد کرتے اس طرف اگر نہ دیکھتے اپنے پروردگار کی طرف کی دلیل. یعنی یہ جملہ غالباً ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے ہے جو بات آئی ہے اسی کی مزید تشریح بھی ہے کہ انہیں پروردگار عالم کا خوف بھی تھا, خدا اکبر نے متعال کی عظمت بھی ان کے سامنے تھی, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری تمام تر وجوہات جو انہوں نے پہلے بیان کی. تو ان تمام تر چیزوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تو کوئی امکان نہ تھا کہ وہ اس خاتون کی دعوت کو پازیٹیولی رسپونڈ کرتے. ہاں اس کا ارادہ پورا پورا تھا اور یہ بھی کرتے اگر اپنے رب کی طرف کا برہان اپنے رب کی طرف کی دلیل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی. اس دلیل کی جو فردر الابریشن ہماری کتابوں کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس موقع پر زلیخا جو نام آیا ہے عزیز مصر کی زوجہ کا, جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال دیا, اور یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو اس نے کہا کہ اس کی میں پرستش کرتی ہوں, کام میں برا کرنا چاہتی ہوں, تو میں نہیں چاہتی کہ اس عالم میں یہ برا کام کروں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہو, لہذا میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے. اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ جواب دیا کہ تم اپنے اس معبود سے شرم کرتی ہو جو نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے نہ کانوں سے سنتا ہے, اور میں اپنے اس معبود سے شرم نہ کروں جو حاضر و ناظر ہے. پھر یہ کہہ کر انہوں نے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. پروردگار فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی طرح اس لیے کہ ہم ان سے برائی اور ہوسناکی کو دور رکھیں. یہ جو برہان رب تھا پروردگار عالم کی طرف سے جو دلیل تھی وہ اسی لیے تھی تاکہ وہ دور رہیں اس برائی سے اور ہوسناکی سے. انہ من عبادنا المخلصین, یقیناً وہ ہمارے خالص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے واستبق الباب, اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے کی طرف پہنچنے کے لیے دوڑے. یعنی یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس ماحول سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, زلیخا ان کو روکنا چاہتی ہے. وقدت قمیصہ من دبر, دروازے کھلتے چلے گئے اور جناب یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس کو پیچھے سے زلیخا نے لمبائی میں پھاڑ دیا. قمیصہ من دبر والفیا سیدہا لدل بابے, اور ان دونوں نے وہاں پر دیکھا عزیز مصر کو, اس کے شوہر کو, جو زلیخا کا شوہر تھا عزیز مصر, اس کو انہوں نے دیکھا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ, اب ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے ذہن میں بہت سے منفی خیالات آنا شروع ہو گئے. تو اس موقع پر زلیخا نے بالکل دوسرا انداز اختیار کیا اور سارا الزام جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا اور جملہ کہا کہ ماں جزا امن ارادہ بے اہل کا سو ان, کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہارے اہل کے ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے یا برا ارادہ کرے, اس کے ساتھ کیا سزا کا معاملہ ہونا چاہیے. الا ان یسجنا او عذاب علیم, مگر یہ کہ یا اسے قید کر دیا جائے زندان میں یا اسے دردناک عذاب کا شکار بنایا جائے. قال, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا ہیا رابدتنی النفسی, کہ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے مجھ پر ڈول ڈالے, یعنی اس نے مجھے ٹریپ کرنے کی سیڈیوس کرنے کی کوشش کی. النفسی, اب اس موقع پر ظاہر کے دو موقع پا گئے اور پولرائزیشن ہے. زلیخا یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا برا ارادہ تھا, یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زلیخا ہے کہ جو ذمہ دار ہے اور یہ مجرم ہے. اس موقع پر فیصلہ ہو تو کیسے ہو, اس موقع پر ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی, یا یوں کہیں کہ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا. یہ فیصلہ کرنے والا کون تھا اس کے بارے میں ہے. ایک قول یہ ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا اور اعزاز قدرت سے پروردگار عالم نے اس موقع پر اس کو قوت گویائی عطا کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اسی قبیلے کا کوئی بہت ہی صاحب فہم و فراست, صاحب عقل, دانش مند کوئی شخص تھا کہ جس نے اس بات کو بیان کیا. اچھا, یہاں پہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس فیصلے کے اندر ایک عقلی قرینے کو پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے علماء کرام نے ایک صحیح بات اس کے اوپر بہرحال ایک کوشچن تو ریز کیا اور بالکل مناسب اور اس کے اندر لاجک بھی ہے کہ اگر وہ بچہ ہوتا تو اس کا صرف کہہ دینا کافی ہونا چاہیے تھا, اسے کسی عقلی قرینے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ اس کا کہنا ہی بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری میٹر ہوتا, ایک آؤٹ آف دا وے جا کر ایک اس کی گواہی ہوتی, ایک روٹین کی گواہی نہ ہوتی, اس لیے کہ دودھ پتے جیتے بچے تو نہیں بولتے, اس کا بولنا جو ہے وہ خود ایک معجزہ بن جاتا, ایک دلیل بن جاتا. بہرحال دونوں اقوال موجود ہیں. اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے فیصلہ کیسے کیا. اس نے جو فیصلہ کیا اس کے لیے جو عقلی قرینہ یعنی سپورٹ کے اندر پیش کیا وہ یہ ہے کہ انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین, کہ اگر یہ قمیض جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زلیخا صحیح بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں. جیسے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجاوز یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے سامنے سے جب بچانے کی کوشش کی اپنے آپ کو اور ریزسٹ کیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے فرنٹ سے سامنے سے پھٹ گئی. وہ ان کانا قمیض ہو قدہ من دوبر, اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کسبت وہ ہوا من الصادقین, تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. یعنی بات سمپل سی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام تو اسکیپ کر رہے تھے, کسی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے, وہ پیچھے سے بھاگ رہی تھی ان کو روکنے کے لیے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی. فلما رأى قمیصہ, تو جب دیکھا اس نے ان کی قمیض کو قدہ من دبر کہ یہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قال تو اس نے کہا انہ من کیدکن, کہ یہ یقیناً تمہاری مکاریوں میں سے ہے, تمہاری چالوں میں سے ہے, سازشوں میں سے ہے. ان قید کنہ عظیم, یقیناً تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے. یوسف اعرض عن ہذا, اے یوسف اب اس بات کو جانے دو, درگزر کرو. انکی واستغفری لذنبک, اور اے زلیخا تم اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کرو. انکی کنت من الخاطئین, یقیناً تم خطا کاروں میں سے ہو. اب ظاہر ہے کہ اس جگہ پر ہم واپس دیکھیں کہ جو معاشرہ ہے, جو ماحول ہے ایلیٹ کلاس کا, تو اس میں عزیز مصر نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس بات کا چرچا ہو, لوگوں کے درمیان ذکر ہو, لہذا اس نے اس بات پر اصرار کی یوسف علیہ السلام سے کہ تم اگنور کرو, درگزر کرو, اور اس کو ریسپانسبل بھی ٹھہرایا اور یہ کہا کہ یہ تمہاری طرف سے ایک بہت بڑی غلطی تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں, لہذا اپنی اس غلطی کے اوپر استغفار کرو. مگر یہ باتیں اس معاشرے کے اندر, ماحول کے اندر چھپتی نہیں ہے, خاص طور پر ایلیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی چیزیں اشرافیہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں, ایک سے دو اور دو سے چار اور چار سے آٹھ, اور پھر اس کے بعد یہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور وہاں پر جو اسی طبقے کی جو دیگر خواتین تھیں, اسی ایلیٹ کلاس کی, طبقہ اشرافیہ کی, ان کے درمیان یہ چرچا ہو گیا. وقال نسوتم فی المدینہ, اور عورتوں نے, شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, باتیں ہونے لگی ان کے درمیان, امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ, کہ جو عزیز مصر ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے جوان کو, یعنی جو اس کے پاس کام کرتا ہے, اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اس کے اوپر ڈول ڈال رہی تھی. فج شغف حبا, یقیناً اس کی محبت نے اس کے دل کی گہرائیوں میں اثر کیا ہے. انا لنراها فی دلال مبین, یقیناً ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. اب بات سادی سی اتنی ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں ان کو چٹپٹا بنا کر, اسپائسی بنا کر ڈسکس کرنا, بدقسمتی یہ کہ بہرحال یہ بہت سو کو بہت پسند ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ اپنا وقت گزاری کا بھی ایک مشغلہ اسے بنا لیتے ہیں. تو اب یہ جو کہانیاں جن خواتین کے درمیان ہو رہی تھی, وہ خود کتنی پاک باز تھی اور کتنی ان کی کردار کی بلندی تھی, وہ تو سب بحث اپنی جگہ پر, مگر اس کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہرحال زلیخا نے ایک اقدام کیا اور ایک دعوت کا انتظام کیا جس کا ذکر اگلے صفحے پر آئے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37, 31 سے 37. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد, بہرحال جو عزیز مصر کی زوجہ زلیخا کا معاملہ تھا وہ مصر کی عورتوں تک پہنچا اور ان لوگوں نے آپس میں اسے ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیے گویا وہ ایک وقت گزاری کا مشغلہ بن گیا. ایسے میں آگے بات یہ ہوئی کہ زلیخا نے جب ان کے ان باتوں کو سنا, پلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن, تو انہیں بلوا بھیجا, یعنی ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا. وآتدت لہن متکا, اور ان کے لیے ایک مسند بچھا, اہتمام کیا, ان کے لیے سٹنگ ارینجمنٹ کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری تھما دی, یعنی دعوت میں جس طریقے سے مہمانوں کی پذیرائی ہوتی ہے اس کا انتظام اس طرح سے کیا گیا کہ ان کے سامنے پھل وغیرہ بھی رکھ دیے ہوں گے, پلیٹیں بھی رکھ دی ہوں گی, اور ان کو چھری خاص طور پر ان کے حوالے کر دی. وقالت فروج علیہن, اور پھر یہ کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو. اب یوسف علیہ السلام کو فورس ہولی اس موقع پر آراستہ پیراستہ کر کے اور وہاں سے گزرنے پر مجبور کیا گیا. یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ نہ اس سے راضی تھے اور نہ اس سے خوش تھے، مگر اس موقع پر انہیں یہ کرنا پڑا، اور یہ زلیخا کا پلان تھا کہ وہ ریئیکشن دیکھے اور خود ان عورتوں کو بھی بتائے کہ یوسف علیہ السلام ظاہری طور پر بھی کتنے حسین اور وجی ہیں۔ فلما رأیناہ، تو جب ان سب نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ ہو، تو انہیں بہت بڑا ہوا پایا، یعنی بہت ہی ان کا جو معاملہ تھا اسے عظیم شان پایا، اور وہ جب دیکھ رہی تھی تو دیکھتی رہ گئی ان کے حسن جمال سے، ان کی آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، یعنی پھل اور چھری کے ذریعے سے پھل کو کاٹنا چاہیے تھا، مگر اتنی بے خود ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں دھیان بھی نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ وقلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ ما ہذا بشرا، یعنی تعجب کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ تو انسان تو نہیں لگ رہا، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت مقرب فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ دیکھا ہوا نہیں تھا، سرسری اتفاقاً کبھی دیکھ لیا ہو، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ان عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس موقع پر جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مشاہدہ کیا تو اس کے بعد پھر وہ دیکھتی ہی رہ گئی، اور یہ تک کہہ دیا کہ یہ انسان تو نہیں لگتا بلکہ یہ تو کوئی بہت ہی معزز، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ ہے۔ قالت، زلیخا نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتے تھے، یعنی جو تم مجھے کنڈیم کر رہے تھے، میری باتیں بنا رہے تھے، وہ یہ یوسف ہے کہ جس کے بارے میں تم میرے لیے ایسے الفاظ کہہ رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، اور بے شک میں نے اس پر ڈول ڈالے، یعنی اب تو بہت ہی کھل کر، یعنی جس کو کہا جائے کہ اعلان گناہ کہ ہاں یہ کام میں نے ہی کیا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، عورتوں کے اس مجمعے میں کھلے عام زلیخا نے یہ جملہ کہہ دیا، فَاسْتَعْصَمَ، اور اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، یعنی میں نے تو اسے پوری طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی مگر یہ اب تک پاک باز پاک دامن ہی رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ یقیناً زندان میں قید بھی کیا جائے گا، وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیلوں میں بھی شمار کیا جائے گا، ضرور ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، معاذ اللہ۔ مگر بہرحال یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور وہ سن رہے تھے، ان کے روبرو یہ بات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ وہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ بھی اس کی ہمنوا ہو جائیں۔ لہذا بات یہ لکھی ہے بات مفسرین نے کہ ان لوگوں نے کہا بھی کہ اتع مولاتک، کہ تو اپنی یہ جو مالکن ہے اس کی بات مان لے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ان عورتوں نے الگ الگ بھی یوسف علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور ڈول ڈالنے کی کوشش کی، الگ الگ پیغاموں کی یورش ان کے اوپر ہوئی، اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو مسلسل بچاتے رہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ پروردگار عالم نے کوٹ کی، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے پروردگار، زندہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کی یہ لوگ دعوت مجھے دے رہی ہیں، یہ عورتیں جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہیں، دعوت گناہ ہے، اس کے مقابلے میں تو یہی بہتر ہے کہ پھر میں زندان کے اندر رہوں، یعنی زندان میں ناحق بھی قید ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو یہ گناہ کی دعوت مجھے دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو دور نہ کرے مجھ سے ان کی چال کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جھک جاؤں ان کی طرف اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کمال بندگی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے پروردگار عالم سے مناجات کی اور پروردگار عالم سے مدد کی درخواست کی، اور پروردگار عالم نے ان کی دعا کو سن لیا، فاستجاب له ربه، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا، فصرف عنه كيدهن، تو ان کی ان عورتوں کے مکر، ان کی چال کو ناکامیاب بنا کر ہٹا دیا۔ یہ چال کو ناکامیاب بنا کر ہٹا دینا یعنی ان کا اثر پذیر نہ ہونے دینا، اور جو ان عورتوں کا اپنی چال سے مقصد تھا اس میں ناکام رہنا۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یدعوننی کا لفظ ہے جمع مؤنث سے حاضر کا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام عورتیں جو مجھے تحریک کر رہی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اب یہ سب کی سب یا تو زلیخا کی ہم نوا ہو چکی تھی اور ساتھ میں مل کر زلیخا کے جو مدعا اور مقصد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے زور ڈال رہی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور یا کہ الگ الگ بھی اپنے اپنے پیغامات دے رہی تھی اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی توجہات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو پروردگار عالم نے ان کے اس تمام مکر کو توڑ کر رکھ دیا. فصرف عنہ قیدا ہننا انہ ہو السمیع العلیم, یقیناً وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا ہے. اب کیا پروردگار عالم کی طرف سے دعا کی استجابت کا یہ مطلب ہے کہ جو ان لوگوں نے ان کو زندان میں ڈال دیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کے سب نبی خدا کے احترام اور اکرام کرتے ہوئے اپنی غلطی پر شرمسار ہوتی, ندامت کا اظہار کرتے, اپنے گناہ کے ارادے سے دستبردار ہوتی. مگر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک اور ظلم تھا. اس کا ایک افیکٹ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے جناب یوسف علیہ السلام سے ان کے مکر کو دور کر دیا, مگر یہ خود زندان میں ڈال کر خود ایک اور جرم کے ارتکاب کا اور مجرم قرار پائیں. ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ جو حَتَّى ہِی. پھر قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بعد میں ان کی رائے یہ ہو گئی کہ وہ انہیں ایک مدت تک لازمی طور پر قید رکھیں گے. ان کا پرپز یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو مجبور کیا جائے. کتفار یا جو عزیز مصر تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو چرچے ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں, یوسف علیہ السلام جب نگاہوں سے دور ہو جائیں گے تو لوگوں کا جو گفتگو ہے, لوگوں کی گفتگو ہے, عورتوں کی باتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور جو بدنامی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہر ایک کا اپنا اپنا پرپز ہے. زلیخا فورس کرنا چاہ رہی ہے, عزیز نصر جو ہے وہ چرچے ختم کرنا چاہ رہا ہے, اور تیسری طرف یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان عورتوں کی حبس آلود جو نظریں ہیں ان سے مجھے دور ہونے کا موقع ملے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ڈائمنشن ہے. یہ جتنے بھی افراد جو منفی طور پر انہیں زندان میں بھیجنا چاہ رہے ہیں یہ بہرحال مجرم ہے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ بھی لی تھی, یعنی ان کی مذمت ہو رہی ہے. وہ نشانیاں کیا تھی؟ بہت ساری. ایک نشانی تو یہی تھی کہ ایک بچے نے گواہی دے دی تھی آج یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے حق میں, جو بچپنے کے اندر وہ جو بول رہا تھا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازوں کو کھل جانا, جو دروازے جو بند تھے جو اللہ نے تو اہتمام کیا تھا مگر پھر ان دروازوں کا ایک ایک کر کے کھل جانا اور یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کا بن جانا, یہ ساری نشانیاں تھیں جو وہ لوگ دیکھ چکے تھے. اور انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کا فوق العادہ ہے, یعنی روٹین کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری میٹر ہے. مگر پھر بھی انہوں نے انہیں کے اوپر ظلم کیا اور انہیں زندان میں ڈال دیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور وہاں زندان کے اندر دو جوان داخل ہوئے. اب یہ جوان جو خود بادشاہی کے دربار کے اندر کام کرنے والے تھے اور وہ کسی وجہ سے قید ہو گئے اور ان دونوں کو زندان میں آنا پڑا. قَالَ أَحَدُهُمَا, ان میں سے ایک نے کہا, اِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور کا رس میں نچوڑ رہا ہوں. یہ وہ اپنا خواب بیان کر رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور کا رس جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ, اور دوسرے نے کہا, اِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا, کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا تشت ہے. تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ, اور اس میں سے جو پرندے ہیں وہ چڑیاں وغیرہ اس سے وہ روٹیاں اور وہ اپنی غذا جو ہے وہ کھا رہی ہیں. نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ, ہمیں ذرا اس کی تعبیر تو بتاؤ, یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. دونوں کے خواب انہوں نے بیان کر دیے, یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا اور یوسف علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے, یعنی یہ تو اشارہ ہے مگر اس کا مطلب کیا ہے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, ہم تمہیں نیک اعمال آدمیوں میں سے دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر خواب کا معاملہ ہو تو عام طور پر انسان اسی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ خوبی اس کو دکھائی دے رہی ہو. تو جناب یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے وہاں پر مشاہدہ کیا, وہ جتنے عرصے کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے وہ آئے تھے اس میں انہوں نے اب تک جو مشاہدہ کیا وہ یہی تھا, یوسف علیہ السلام ایک نیک کردار انسان ہے, اچھے آدمی ہیں, خود زندان کے اندر بھی قیدیوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے بڑا شفقت والا ہے, محبت بھرا ہے, بیماروں کی عیادت کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ آئے اور ان سے یہ کہا کہ تم ہمیں ذرا بتاؤ کہ ہمارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا, قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما, انہوں نے کہا تم دونوں تک کوئی کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں عطا کیا جائے مگر یہ کہ میں تم کو اس کا انجام بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے. یعنی ان ادر ورڈز کہ میں بہت جلدی تمہیں بتا سکتا ہوں, یعنی اس تعبیر کو بتانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں, جو تمہارا کھانا تمہارے سامنے آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں میں یہ بتا سکتا ہوں. ذالکما مما علمنی ربی, یہ اس میں سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے علم عطا کیا. یہ تو ابتدا ہی میں یہ بات آ گئی تھی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب تعبیر خواب کا علم عطا کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کے بارے میں اپنا تسلط جو ہے کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں یہ بھی بتا دیا، فوراً بتا سکتا ہوں یہ بھی بتا دیا، مگر پھر سب ضروری سمجھا کہ اپنے سورس کو بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں مجھے کس نے بتائی ہیں، اپنے رب کا تعارف کروایا. یہیں سے ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ نبی ہو امام ہو، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر بہانے بہانے سے بھی اپنے پروردگار کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کا ذکر جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جائے، وہ مغلوب ہو جائے اور کوئی اور ذکر جو ہے وہ غالب آ جائے. توحید بہرحال توحید ہے، شرک پروردگار عالم کے لیے ناقابل برداشت ہے، پروردگار پسند نہیں کرتا، اور جو پروردگار کے نمائندگان ہیں وہ بھی اس بات کا خاص اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ مما علمنی ربی، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے بتائی ہے. انی ترکت ملت قوم، میں تو ترک کر چکا ہوں ان لوگوں کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. یہاں پر اب آپ نوٹ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ہم بچپن ہی سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس سورے کے اندر، کہ وہ تو خدا واحد ہی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بچپن ہی سے نمایاں ہیں، پروردگار عالم کا انتخاب ہے. لیکن انہوں نے بھی یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی کہ انی ترکتوں میں چھوڑ چکا ہوں، اصل میں ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں دور ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے طریقہ کار سے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت سے انکار کرنے والے ہیں. یہ جملے اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد کئی اور مقامات پر بھی قرآن مجید کی آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، جہاں پر بعض افراد کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے تعبیر بیان کی، کیا اس کی تفصیل کی، وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے اور دو جوان زندان میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیے. یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں الحمدللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہوں خدا کی طرف سے دیے ہوئے علم کی وجہ سے کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں. مگر ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو یوز کیا اور توحید کی تبلیغ شروع کی. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، کہ میں اتباع کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد کے دین کی، جو ان کا طریقہ کار تھا. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، وہ تین پشتیں، وہ تین نسلیں انہوں نے گنوا دی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کا جو طریقہ کار تھا وہی میرا طریقہ کار ہے، وہی میرا دین ہے، یعنی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام انسانوں پر بھی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام انسان بھی اس فضل خدا کا احسان کرتے کہ توحید کی نعمت سے پروردگار نے ان کو سرفراز کیا. لیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت، زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی وغیرہ کی نجاست میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اجداد کا بھی ذکر کر دیا، اپنے عقیدے کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس عقیدے سے میں بیزار ہوں. اب یہ جناب یوسف علیہ السلام اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہتر ہے مختلف ارباب ہونا، یعنی مختلف خدا ہونا، وہ بہتر ہے، یا اللہ جو واحد اور قہار ہے وہ ہونا بہتر ہے؟ یعنی تم خود سوچو. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خداؤں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی ارباب جو کہ نہیں ہے، مگر اگر ایسا ہو تو یہ بہتر، یہ اس سناریو پہ بات ہو رہی ہے، یا رب واحد کا ہونا، اللہ کا ہونا جو واحد قہار ہے وہ ہونا بہتر ہے. یعنی اگر اتنے سارے خدا ہوں تو تم خود سوچو کہ اتنے خداؤں کو تمہیں راضی کرنا پڑے گا، اور اگر ایک خدا ہو تو ایک ہی خدا کو تمہیں راضی کرنا پڑے گا. اور ان پرنسپل جب خدا بندے متعال ایک خدا کے ثابت ہونے سے جو انسان کی مخلوق ہونے کے حوالے سے جو تشنگی ہے کہ میرا خالق کون ہے، وہ سب پورا ہو جاتا ہے کہ وہ قادر بھی ہے قہار بھی ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرے خدا کی کوئی گنجائش ہی کہاں باقی رہتی ہے. یہ ایک عقلی دعوت فکر تھی جو جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے سامنے رکھی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا اسماء، وہ کچھ نہیں ہے مگر کچھ نام ہے، سمیتموہا، جن کو تم نے گڑھ دیا ہے، یہ فیبریکیشن تمہاری طرف سے ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اس کو گڑھ دیا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو سب سے پہلے تو اللہ کو پتا ہوتا، تو اللہ اس کے لیے کوئی دلیل نازل کرتا کہ بھائی جو تم میری عبادت کرتے ہو تو میرے ساتھ مثلا اتنے اور افراد بھی ہیں جن کی تمہیں عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ ہم سب پارٹنرز ہیں. اور معاذ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتا کسی کو کہ اس کی مملکت کے اندر شریکہ شراکت کے دعوے دار بنے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہونا چاہیے، فیصلہ تو اللہ ہی کا نافذ ہونا چاہیے. امرا، تو اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے حکم دیا ہے ان لا تعبدوا الا ایہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اس کی، صرف اور صرف خدا واحد و لا شریک کی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے. اب جناب یوسف علیہ السلام ان دونوں کے خواب کی تعبیر پر آتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں، قید خانے والوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے مالک کو شراب پلانے والا ہوگا. یعنی جو اس کا جاب ہے اس کو رینسٹیٹ کر دیا جائے گا، اس کو بحال کر دیا جائے گا، جو اس کی جاب تھی کہ وہ اس کے اپنے بادشاہ کے کھانے وغیرہ کا ذمہ دار تھا، تو اس کی یہ قید ختم ہو جائے گی اور وہ واپس سے اپنی جاب پر چلا جائے گا. یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی جس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور کو نچوڑ رہا ہوں شراب بنانے کے لیے. وہ عمل آخر، اور جو تم میں سے دوسرا ہے، فیصل، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فتاکل الطیر من راسہ، تو پرندے چڑیا وغیرہ اس کے سر سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی تعبیر تھی کہ جو ایک کے لیے تو بہت ہی پسندیدہ مگر دوسرے کے لیے انتہائی ناخوشگوار تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی سمجھا دیا کہ قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم لوگ دریافت کر رہے ہو. یہاں پر اس کی جو تلخی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے براہ راست مخاطب نہیں کیا کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہارے سر سے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے جو دوسرا ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا. یہ گفتگو کے اندر تلخی کے احساس کا کم کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال تلخی تو تلخی ہے، اس کو اچھا نہیں لگا. زیادہ تفسیروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے دوسرے نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. یوسف علیہ السلام بعض مفسرین کے مطابق اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ قضی الامر، کہ بہرحال جو بھی اب تم کہو فیصلہ تو یہ ہو چکا ہے، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم لوگوں نے دریافت کیا تھا اس کی تعبیر یہی ہے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا انہوں نے اس سے جس کے متعلق وہ سمجھے تھے کہ وہ نجات پانے والا ہے، یعنی وہی کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رینسٹیٹ ہوگا اور یہ اپنے مالک کے لیے کھانے وغیرہ کا شراب وغیرہ کا انتظام کرے گا، تو اس سے انہوں نے کہا. یہاں پر زن کا جو لفظ ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، جیسے کہ زن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا بھی ہے. پیچھے چونکہ قرینہ بھی بہت واضح موجود ہے کہ قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لفظ زن جو ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گمان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں وہی سمجھے تھے کہ وہ نجات پانے والا ہے، اس قرنی اندر ربک، کہ اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا. یعنی تذکرہ کر دینا سے مراد یہ کہ ایک بے گناہ انسان ہے کہ جس کو اتنے عرصے سے بے گناہی کے باوجود زندان میں رکھا گیا ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اسے اس کے مالک کے سامنے ذکر کرنے سے، یاد دلانے سے بھلا دیا. یعنی وہ نجات پا گیا اور قید خانہ جیسے چھوٹا تو اس کے بعد کون یوسف اور کیسا یوسف سب بھول گیا تھا. لبس فی السجن بضع سنین, تو کئی سالوں تک یوسف علیہ السلام کے قید خانے ہی کے اندر رہے. وقال الملک, اب پھر واپس آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید کا انداز ہے کہ درمیان کی کڑیوں کو چھوڑنے کے بعد کہ وہ سالوں گزر گئے اور دوسری طرف وہاں پر بادشاہ جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا, اب یہ جو بادشاہ ہے یہ سپیریئر ہے, عزیز مصر سے اوپر ہے, بالا تر معاملہ ہے. اس نے یہ کہا, انی ارا سبع بقرات سمانن, کہ میں دیکھ رہا ہوں, یعنی میں نے خواب دیکھا ہے, اور اس خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا ہے, سبع سات بقرات گائیں, سمانن موٹی, یا یاکلہن سبع عجاف, جن کو کھا رہی ہیں سات دبلی گائیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے کہ موٹی گائیں ہیں اس کے اوپر جو کمزور دبلی گائیں ہیں وہ مسلط ہو رہی ہیں. اس نے خواب میں یہی دیکھا. وہ سب آ سنبلات خضرن, اور میں دیکھ رہا ہوں سات بالیاں جو سرسبز ہیں, یعنی درخت کے اندر بالیاں جس کے اندر دانے لگتے ہیں تو وہ بالکل سرسبز ہیں, بہت ہی گرین, ان کو میں دیکھ رہا ہوں. وہ اخرا یا بساتن, اور سات خشک بالیاں بھی دیکھ رہا ہوں. تو خواب میں انہوں نے یہ دونوں چیزیں دیکھی, گائیں اور بالیاں, سات موٹی گائیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات ہری سرسبز بالیاں کے جن کو جن کے ساتھ سات خوش بالیاں بھی موجود ہیں. یا ایوہ الملا, تو اے معزز لوگوں, جو ان کے دربار کے افراد تھے ان کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کہا, افتونی فی رویایا, میرے خواب کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو. ان کا جواب اور پھر اس کے بعد ان کی ناکامی اور بالآخر یہ معاملہ یوسف علیہ السلام تک پہنچنا, یہ اگلے صفحے پر آئے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.